یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. درود بھیج محمد و علی. اجر محترم, سورہ رات کی 11ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, اور یہ قانون کلیہ ہر انسان کی زندگی میں جاری و ساری ہے, بلکہ ہر انسان کی مادی زندگی میں, جسے وہ وضاحت اور آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کو انجام نہ دے وہ کام اپنا حقیقی نتیجہ عطا نہیں کرتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس عام سے اصول کو انسانوں اور قوموں کی زندگی پر لاگو کرتے ہوئے فرما رہا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے. خدا کے یہاں کوئی کمی ہے, اس کی رحمت میں کوئی جھول ہے, اس کی مغفرت میں کوئی نقص ہے, اس کی عطا میں کوئی خلل ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ دے اور مشروط کر دے ایک امر کو کہ جب تک تم خود کوشش نہیں کرو گے ہم بھی نہیں تبدیل کریں گے. کوئی خلل نہیں ہے, کوئی جھول نہیں ہے, عطا میں کوئی کمی نہیں ہے, پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تک تم نہ کرو گے ہم بھی نہیں کریں گے. اب اگر یہ تو بہت ہی دنیاوی سا لب و لہجہ لگتا ہے نا, کہتے ہیں جب تک آپ ہمارے نہیں آئیں گے ہم بھی آپ کے نہیں آئیں گے, بلکہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جب آپ ہمارے آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے, جب آپ کے جائیں گے تو کیا کھلائیں گے. اب تو یہ معاملہ ہو گئے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. جب تک آپ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے ہم بھی آپ کے نہیں آئیں گے, بدلہ بدلہ ہو گیا نا. خدا کہہ رہا ہے, خدا بھی کیا اسی لب و لہجے میں گفتگو کر رہا ہے, بظاہر یہی لب و لہجہ ہے کہ جب تک تم نہیں کرو گے ہم بھی نہیں کریں گے. یہ جو ہم نہیں کریں گے, کیا خدا کی قدرت و مشیت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کیا اس کا اقتدار و سلطنت, اس کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں؟ کیا اس کی عطا و بخشش کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے؟ کیا اس کے ارادوں میں کوئی تزلزل آ گیا ہے؟ ہرگز نہیں عزیز گرامی. بھائی خدا کی قدرت سب سے اعلیٰ ہے, خدا کی مشیت سب سے اعلیٰ ہے, خدا کا اقتدار سب سے مستحکم ہے, خدا کا فیصلہ سب سے زیادہ اٹل ہے, خدا کی رحمت سب سے زیادہ آگے چلنے والی ہے, اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے جب تک تم نہیں کرو گے ہم بھی نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت الہی چاہتی یہ ہے کہ دیکھو کچھ کرنے کا سلیقہ جان لو گے تو خود بہت اس کی لذت و شیرینی کو محسوس کرو گے, اس کی شیرینی خود محسوس کرو گے. اب اگر کسی طالب علم کو والد محترم मैट्रिक की डिग्री ला के दे, बेटा ये लो तुम पास हो गए, अच्छा अब वो सबको दिखाता पड़ेगा। आया इसकी लज्जत ज़्यादा है जाली डिग्रियों की, या वाकई कोई इंसान हुसूल इल्म के लिए कोशिश करे, शब रोज़ एक करे, और फिर मसलन क्या है कि वो एक आला इल्मी मुकाम को, वो इसकी लज्जत ज़्यादा है, तब वो जो रखे गज़ाने गिरामी। यानी इंसान अपने कद यमीन से, अपने जोर बाजू से जो हासिल करे उसकी लज्जत ज़्यादा होती है। तो खुदा कह रहा है कि देखो हमारी अता आम है, हमारी बख्शिश आम है, हमारी रहमत आम है, ये दुनिया के आम कामों के लिए है। तुम दुनिया में आयो, हवा तुम्हें चाहिए हमने दे दी, माँ बाप चाहिए हमने तुम्हें दे दिया, गिज़ा चाहिए हमने तुम्हें दे दी, अभी दांत नहीं थे माँ की छाती में गिज़ा का इंतजाम किया हमने कर दिया, जो कुछ तुम्हारी हयात के लिए चाहिए था ज़ाहरी हयात के असबाब थे हमने तुम्हें बिन मांगे दे दिए। लेकिन ये बिन मांगे हमेशा नहीं होगा, अब कुछ मंजिल ऐसी आएगी कि जब तक मांगोगे नहीं आता नहीं होगा। आता नहीं होगा। अब कहा कि अब तुम्हारी एक इंफरादी जिंदगी है, एक इज्तिमाई जिंदगी है, सोशल लाइफ इंसान की माशरती जिंदगी है, और उसमें यह उसूल ज्यादा कार फरमा नजर आना चाहिए, इनफरादी ज़िंदगी में भी, अखलाकी ज़िंदगी में भी, निजी ज़िंदगी में भी, और इज्तिमाई और माशरती ज़िंदगी में भी। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। देखिए अरबी ग्रामर के लिहाज से इन्ना लफ्ज़ जो है वो बेशक का माना देता है, और ताकीद वहाँ लाई जाती है जहाँ पर मुखातब यानी जो आपके मद मुकाबिल है, मुतकल्लिम है, सामे है, कोई भी है, वो तरद्दुद का शिकार है, उसके जहन में एक तरद्दुद है, यानी 50-50 की गुंजाइश है कि ऐसा होगा नहीं होगा। उसके जहन में था भाई छोटा था खुदा ने दे दिया वजूद, माँ के ज़रिए से गदा भी कर दी, चलाना भी सिखा दिया, दांत भी खुद दे दिए, मैदा भी दे दिया, आंखें भी दे दी, वजूद भी दे दिए, सारी चीज़ें खुद ब खुद दे दी। अब इसके जहन में ये है कि जिस तरह दुनिया की ये सारी नेमतें मिल गई हैं, शायद आगे बढ़कर खुद ब खुद सारी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। अब खुदा ने कहा नहीं बेटा ऐसे काम नहीं चलने वाला है, तवज्जो रखिएगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। देखो इन्ना कह के ये हम कहना चाह रहे हैं कि जहन में जो खलल और फुतूर वाक़ हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए दूर कर लो, उसको दूर कर लो। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता। भाई अगर किसी मर्द साहब को, मतलब मर्द साहब कह रहा हूँ इसलिए कि साहबों की सहाबियत में बाद अगत खलल आ जाता है, जौजा बीमार हो खुद चाय बनानी पड़ जाए, कितना मुश्किल मरहला होता है, जौजा बीमार हो जाए और किसी दिन घर का छोटा मोटा काम करना हो, फिर पता चलता है कि ये जन ये शौहरदारी कितनी अजीम चीज़ है कि जिसको आपकी जौजा मोमिना कितनी आसानी के साथ अंजाम दे रही है। दुरुस्त भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अब आपने चाय बनानी है, पानी भी है, दूध भी है, पत्ती भी है, चूल्हा भी है, आग भी है, माचिस भी है, शक्कर भी रखी है, कप भी रखे हैं, चमची भी रखी है, छलनी भी रखी है, सारी चीज़ें हैं। क्या सारी चीज़ों को एक जगह रखने से चाय बन जाएगी? चाय बननी होती तो खुद ब खुद बन जाती, फ्रिज से दूध उठ के आ जाता, खुद ब खुद चूल्हा जल जाता, माचिस की तील जो है माचिस पे जलती और चूल्हा जल जाता, और खुद ब खुद पतीली उतर कर बड़ा जमान हो जाती चूल्हे पर, और पानी और दूध और पत्ती और शक्कर सब दूध पत्ती तैयार हो जाती। अजी दरगरमी जब सारे अज्जा मौजूद हों चाय नहीं बनती तो ज़िंदगी कैसे तब्दील हो सकती है? दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब चाय नहीं बन सकती खुद बहुत तो ज़िंदगी खुद बहुत कैसे तब्दील हो सकती है? अब ये हमारी सोशल लाइफ के लिए है। इन्नल्लाह इनफरादी ज़िंदगी के लिए, इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक तुम अंदर से चेंज नहीं करोगे, अपने आप को तब्दील नहीं करोगे, अल्लाह भी तुम्हें तब्दील नहीं करेगा। 100 साल तक इसी तरह बैठे रहोगे, इसी तरह बैठे रहोगे, कोई हरकत नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं, कोई मोशन नहीं होगा। अज़ीज़े गिरामी, मौजू हमारा समारत अदादारी, ये इस आय मजीदा का इंतखाब ही इसीलिए किया गया है, इसलिए कि अदादारी उन इबादात में से है। तवज्जो रखिएगा, इबादत है अदादारी, अजर रिसालत की अदायगी है। अजर रिसालत समझते हैं आप क्या है? भाई सरकार तो जहाँ 1,23,999 अंबिया की जहमत एक तरफ, सरकार दो जहां की जहमत मशक्कत एक तरफ, اب کتنا اہم کام ہے، ایک نبی اور ہزاروں نبی ایک طرف، ایک پھر اس کے رسالت کی اجر ادا کرنا ہے، ادائیگی کرنی ہے، کتنا اہم کام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اجر رسالت پائے گی وہ ثواب کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی، وہ عبادت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اگر قرآن نور ہے تو اہل بیت نور ہیں، اور اگر اہل بیت نور ہیں تو اجر رسالت بھی نور ہی کی شکل میں ادا کیا جائے گا، درود بھیج محمد و آل محمد کا۔ اجر رسالت بھی ثواب اور عبادت کی شکل میں ہے۔ اب یہ عزاداری جو ہے جس کے ثمرات آج سامنے آ رہے ہیں، یہ ہماری حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ اس کی واضح سی ایک بہت ہی چھوٹی سی علامت میں بیان کر دوں، آپ سب تائید میں سر لائیں گے۔ اعلان تھا کہ جناب رضوان الحسن مرحوم صاحب کے بیت الشرف میں اذا خانے میں خمسہ مجلس اذا منعقد ہو رہی ہے۔ چند بار سنا ہوگا، مسجد میں سنا ہوگا، کسی مجلس میں سنا ہوگا، لیکن کیا سنتے ہی آپ آ گئے؟ توجہ رکھیے گا، سنتے ہی آ گئے نہیں، بلکہ جب تاریخ آ گئی، وقت آ گیا، دن آ گیا، پھر آپ تشریف لائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں، یہ اعضا خانہ جو سجا ہے، یہ فرش اعضا تو بچھا ہے، جس کو میں نے کہا کہ فرش، یہ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اب ظاہر بات ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، لہذا آپ کا گھر سے چلنا، توجہ رکھیے گا، سنا تھا آپ نے، سماعت کیا تھا، ذہن میں حافظے کے سپرد کیا تھا، لیکن آپ نے اگر 18 کو سنا تھا، 18 کو چل کے نہیں آئے کہ وجی میاں آپ کی مجلس آج ہے، توجہ رکھیے گا۔ ضروری نہیں کہ جس دن اعلان ہو اسی دن مجلس ہو، مجلس کا ایک نظام الاوقات ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، خمسہ ہے، عشرہ ہے، سیر ہوتا ہے، چار ہوتا ہے، کون سی مجلس ہے یہ، اس کے بعد تاریخ کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سنا، آپ فوراً نہیں آ گئے، بلکہ 21 کو، کب سے، جب سے عشرہ شروع ہوا ہے، 21 تا 25، اب 21 آئی 7:30 بجے اور آپ کے قدم خود بخود مجلس ادا کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے۔ یہ مجلس وہ ہے جو انسان کی زندگی میں تحرک لے کے آتی ہے۔ بھائی آپ نیت کر لیتے، گھر میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، ٹی وی کے سامنے خبر نامہ دیکھا جا رہا ہے، بھائی میں نیت کرتا ہوں کہ فرج ادا پہ بیٹھنے کی قربتن اللہ، توجہ رکھے گا، کیا آپ کو ثواب مل جائے گا؟ ہرگز نہیں، توجہ رکھے گا، ہرگز ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں بیگم چائے بنائیے اور میں ابھی سے نیت کر لیتا ہوں چائے پیتا ہوں قربتن اللہ، چائے بنی نہ ہو تو چائے کا مزہ ہی کیسا۔ تو جب تک فرج ادا پہ آئے نہیں تو پھر ثواب کیسا ملے گا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عزاداری کیا ہے؟ تحرک لے کے آئی، گھر سے اٹھا کر فرش ادا پہ لے کے آئی ہے، یہ پہلا ثمرہ ہے، چینج لا رہی ہے، تحرک ہے، بیداری ہے، موشن ہے آپ کی زندگی میں، جمود نہیں ہے اور رکود نہیں، مسلسل تحرک ہے عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا۔ یہ ہے فرش ادا، اور اس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ فرش نہیں ہے، یہ نام کا فرش ہے، کام کا عرش ہے۔ یہ کیا ہے؟ نام کا فرش ہے لیکن کام کا عرش ہے، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر انسان کو خدا نظر آتا ہے، جیسے کہ عرض کیا تھا یہاں قبر و قیامت اور جنت و جہنم نظر آتی۔ بھائی یہ جنت و جہنم تو اس کو بھی نظر آ رہی تھی جس کو حر کہتے ہیں، ابھی حسین کی طرف آئے نہیں ہیں، ارادہ کیا ہے، سوچ رہے ہیں، تھنکنگ پاور استعمال کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اور جو فرش ادا پہ آ جائے اس کو بدرجہ اولا خدا نظر آنا چاہیے، اسے بدرجہ اولا جنت و جہنم نظر آنی چاہیے، اسے بدرجہ اولا آخرت نظر آنی چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ تو یہ عزاداری کیا ہے؟ ہمیں چینج کرنے کے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور اس زمانے غیبت امام زمانہ میں، زمانے غیبت کبریٰ میں یہ بہترین نسخہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، عزاداری۔ اس سے آپ کی نماز بہتر، اس سے آپ کا روزہ بہتر، اس سے آپ کا عزا بہتر، اس سے آپ کی انسان دوستی بہتر، اس سے آپ کی انسانیت بہتر، اس سے آپ کا تولا بہتر، اس سے آپ کا تبرع بہتر، اس سے جان کا خوف نکل جائے، توجہ رکھیے، ظالم کا خوف نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، ساری چیزیں اس عزاداری کے ذریعے سے ممکن ہیں۔ توجہ رکھیے گا سیدنا کریم، جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کی ذریعے در حقیقت ہم اس عزاداری کو جتنا فروغ دیں گے اتنے ہی زیادہ ہماری عبودیت اور بندگی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اتنا ہی زیادہ خدا کے قریب ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ذکر اہل بیت کریں، ذکر اہل بیت کریں اور اہل بیت سے قریب نہ ہوں۔ بھائی یاد کسے کہتے ہیں؟ یاد کرنا، میں فلاں کو یاد کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ یاد کرنا کیا ہے؟ ذہن میں کسی کا خیال لانا کیا کہلاتا ہے؟ یاد کرنا کہلاتا ہے۔ کیا اہل بیت کا ایسے یاد کریں ذہن میں خیال لیں کہ امام علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، کربلا تھے، ایسے مصائب تھے؟ نہیں، بلکہ ان کو محسوس کرو، فیل کر سکو۔ صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو محسوس کر سکو اپنی زندگی میں۔ چنانچہ یہ فرشادہ کیا ہے؟ ہمیں محسوس کراتی ہے، صرف فرشادہ پہ لے کے نہیں آتی ہے کہ ہم آ کے بیٹھ گئے بھائی ثواب مل جائے گا، نہیں، بلکہ جیسے جیسے فضائل بیان ہونے لگتے ہیں مسکراہٹ لبوں پہ آتی ہے، زبان پہ نعرہ حیدری آ جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے مصائب کا آغاز ہوتا ہے ویسے ویسے گریہ آ جاتا ہے، یعنی چینج آ رہا ہے نا آپ میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا جائے گا، یقیناً کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، مثبت لے کے جائے گا، ثواب لے کے جائے گا۔ تو عزاداری کیا ہے؟ چینج لا رہی ہے، تبدیلی لا رہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ عزاداری کے ثمرات ہیں، اور ان ثمرات میں سے ایک ہم نے کل بیان کیا ہے، امام وقت کی، امام عصر کی یاد کا زندہ ہونا۔ توجہ رکھیے گا، جتنی جتنی آپ عزاداری کرتے جا رہے ہیں اتنی اتنی آپ کی محبت امام زمانہ سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین کو یاد کرے اور امام وقت کو یاد نہ کرے۔ یقیناً اہل بیت کی محبت بڑھے گی، یقیناً عزاداری سے امام عالی مقام کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپ مال خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں عزاداری کے نام پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک تحرک چینج ہے۔ چنانچہ یہ عزاداری امام زمانہ کی یاد کے لیے ہے، اور جب امام حسین کی یاد تازہ ہو رہی ہے، امام حسین کی محبت دل میں راسخ پختہ ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے ابھی جو لوگ کما کا ماتم کرتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پر یا اس کے کرنے یا نہ کرنے پہ دلیل نہیں دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کوئی انسان اٹھا کے اپنا آپ کو مارنا شروع کر دے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بنتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ عزیز دانی گرامی، سر پیٹنا ہے، ماتم کرنا ہے، گریا کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ان کا ایک سبب ہے انسان کی زندگی میں۔ ایسا نہیں کہ خود بخود ہو جائے، بھائی ٹی وی دیکھ کے آپ کو، خبریں دیکھ کے آپ کو رونا کیوں نہیں آتا؟ توجہ رکھیے گا، کوئی غم کی خبر سن کے آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ مسکرانا چاہیے آپ کو، مسکرانے کا الگ سبب ہے، رونے کا الگ سبب ہے۔ توجہ رکھیے گا، غم کی خبر الگ ہوتی ہے، خوشی کی خبر الگ ہوتی ہے، سب انسان پر تاثر انگیز ہیں، تاثر مؤثر ہیں، انسان کی زندگی پر اثر ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ جو امام حسین کی محبت زیادہ ہو رہی ہے، تو کیا خدا ہمیں صرف اس منزل تک لانا چاہ رہا ہے کہ امام حسین کی محبت زیادہ ہو جائے، یا اس منزل سے کہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے؟ توجہ رکھے گا، انتہائی ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں میں، کیا اللہ تعالی محمد آل محمد میں امام حسین کی محبت تک ہمیں سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں اس کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے سے کسی منزل تک لے جانا چاہتے ہیں؟ ہر ذی عقل انسان یہ کہے گا کہ اللہ ہمیں آگے تک لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو امام حسین سے بہت محبت ہے اور آپ کہے علی بہت اچھا، امام حسن بہت اچھے، امام حسین بہت ہی اچھے، بہت ہی مظلوم، لیکن اگر یہ جو امام حسین تک محبت آئی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ جو امام حسین تک محبت آئی ہے، اگر یہ امام حسین تک متوقف ہو جائے، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ توجہ رکھیے گا بھائی، جو پہلے زمانے میں امام کے زندگی بسر کر رہا اس نے ایک امام کو دیکھا، جو امام دوم کے زمانے میں اس نے دو اماموں کو دیکھا، جو امام سیوم کا ہے وہ امام سیوم کو بھی دیکھ رہا ہے, دو اماموں کو بھی جان رہا ہے جو چوتھے امام کے زمانے میں ہیں. جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا, اب جو بارہویں امام کے زمانے میں ہیں وہ گیارہ آئمہ کا عقیدہ اپنے پاس رکھتا ہے. توجہ رکھیے گا, گیارہ آئمہ کا عقیدہ بشمول امام زمانہ, یعنی بارہ آئمہ کا عقیدہ. اب خدا اگر اس محبت کو گریجولی آگے لے جانا چاہ رہا ہے اور ہم آ کے رک جائیں امام حسین کی محبت پر, تو پھر اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کی محبت اور آپ کی ولایت سے وابستگی آپ کو تیسرے امام تک اسٹاپ کر رہی ہے. توجہ رکھیے گا, اور ولایت کیا ہے؟ ولایت یہی تو ہے کہ اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, صاحبان ایمان کی ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. توجہ رکھیے گا, یعنی یہ ولایت جو اللہ نے رسول کو دی, علی کو دی, اور پھر علی کے ذریعے سے دعوام آئمہ کو ملی, یہ ولایت اگر ہمیں اگلے امام تک نہ پہنچائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقفیہ لوگوں میں سے ہو گئے. ولایت کا مرحلہ ہی یہی ہے. توجہ رکھے گا, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ و خلیفتہ بلا فضل. اصل میں سارا زور بلا فضل پر ہے عزیزان گرامی, توجہ رکھے گا, خلیفہ پہ نہیں ہے. توجہ رکھے, خلیفہ تو ہے, علی اس وقت سے خلیفہ ہے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میان تھے. بھائی رسول نے فرمایا, رسول نے کہا, کون تو نبیین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم بین الماء والطین, پانی اور مٹی کے درمیان تھے. صرف رسول رسول نہیں تھے, علی اس وقت بھی علی اور امیر المومنین تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. توجہ رکھیے گا, لہذا علی کی ولایت وہاں سے ہے, وہاں سے آغاز ہوا ہے. اب یہ ولایت ہمیں اگلے امام تک منتقل کرے, وہ خلیفتہ بلا فضل. اب ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوں گی, علی کی ولایت کا آغاز ہو جائے گا. یہ بلا فصل کا معنی ہی یہی ہے, یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے. آنے واحد میں حکومت ظاہری ملتی رہے علی کو, 25 سال بعد ملے, 2500 سال بعد ملے, توجہ, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خلیفتہ بلا فصل اہم نقطہ ہے, یعنی وہ ولایت اگلے معصوم تک رابطہ جوڑ دے. اب اگر کسی کے دل میں عزاداری کے ذریعے سے ولایت حسین کی محبت ہو اور امام زمانہ کی محبت نہ ہو, تو اس ولایت کا صحیح ثمرہ اس کے پاس حاصل نہیں ہو سکے گا. تو ولایت کیا ہے؟ بلا فضل ہے. امام حسن کی شہادت ہوگی, بلا فضل امام حسین کی ولایت کا آغاز ہو جائے گا. امام حسین کی شہادت ہوگی, امام چہارم کی ولایت کا آغاز ہو جائے گا. درجہ بدرجہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. امام یازدہم کی شہادت ہوگی, امام دوازدہم کی ولایت کا آغاز ہو جائے گا. لہذا عزاداری کیا مسلسل جوڑ رہی ہے, آگے لے جا رہی ہے کہ اپنے امام وقت کو تلاش کرو. تو پہلا ثمرہ کیا ہے, پہلا نتیجہ, پہلا رزلٹ عزاداری کا ہے کہ امام زمانہ کی یاد مضبوط ہوتی ہے, اور ظاہر وہ ہستی جو خون حسین کا انتقام لے گی, اس کے لیے کتنا تیار ہونا پڑے گا کہ کربلا کے سارے مصائب ایک طرف اور پھر امام زمانہ کا. یہ پہلا نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ جو عزاداری کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے ولایت محوری, یعنی اہل بیت کی ولایت کے گرد جمع ہو جاؤ. اگر ولایت محوری نہ ہو ہماری زندگی میں اس عزاداری کے ذریعے سے, توجہ رکھیے گا, پھر کیا ہوگا, ہم تتر بتر ہو جائیں گے. آج تک اگر تشیع قائم ہے, توجہ رکھیے گا, آج جو متحد جس شکل میں بھی ہے ہم ہیں, وہ اس عزاداری اور اس ولایت محوری کی وجہ سے. ولایت محور ہے, ہمیں ولایت محور بنائے گئے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, تاکہ حسین کی محبت کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ دو رکعت نماز جو فجر کی پڑھی جاتی ہے جماعت سے, ایک آگے کھڑا ہوتا ہے چند پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو مأموم کہا جاتا ہے، اقتدا کرنے والے یا مقتدی کہا جاتا ہے۔ امام سجدے میں جائے، آپ کو بھی سجدے میں جانا چاہیے، یہ چاہیے میں بڑا میسج موجود ہے، توجہ کیجیے گا۔ امام سجدے میں جائے، آپ کو بھی سجدے میں جانا چاہیے۔ امام رکوع میں جائے، آپ کو بھی رکوع میں جانا چاہیے۔ امام رکوع سے سر اٹھائے، آپ کو بھی رکوع سے سر اٹھانا چاہیے۔ امام کی متابعت کرنی ہے، جبھی تو آپ امام معموم کہلائیں گے نا۔ ایسا تو نہیں کہ سامنے کوئی نہیں کھڑا اور چار آدمی کھڑے ہو جائیں، چلے جی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام کا ہونا ضروری ہے، توجہ رکھیے گا، تاکہ اس کے اعمال و افعال کی اقتدا کرے، پیروی کرے، تقلید کرے۔ عزیزان گرامی، یعنی اللہ دو رکعت نماز کے ذریعے سے، ان چار رکعت تین رکعت نمازوں کے ذریعے سے ہمیں ولایت محور بنانا چاہتا ہے۔ کیسے ولایت محور بنانا چاہتا ہے؟ ارے بھائی، ساری زندگی نمازیں پڑھو اور اپنے جیسے غیر معصوم امام کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سیکھ لو، تاکہ ولایت محوری کا ایک تصور آ جائے کہ جب پیش نماز کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، تو جب ہمارا بارواں آئے گا تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اب دو رکعت نماز کے ذریعے ولایت محور بنایا جا رہا ہے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، جیسے ہی تابوت آیا، سب کے سب تابوت کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ علم آئے گا، سب علم کی زیارت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت محوری ہے۔ اسی لیے علم کو آگے رکھا جاتا ہے، اس لیے تابوت کو آگے رکھا جاتا ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ یہ ولایت کی شبیہ ہے، یہ ولایت کی یاد دلانے والی ہے۔ تابوت ولایت نہیں ہے، اس ولی کی یاد دلانے والی ہے۔ علم ولی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، اس ولی کی یاد دلانے والا ہے علم۔ لہذا اس علم محور بنایا گیا ہے ہمیں، تابوت محور بنایا گیا ہے، ولایت محور بنایا گیا ہے۔ اب آپ عزاداری میں اگر دیکھیں گے تو پھر آپ کو ہر چیز میں ولایت محوری، یعنی مرکزیت، ولایت محوری کو اگر آسان زبان میں کہوں، ولایت محوریت یعنی مرکزیت نظر آئے گی، اور جہاں جتنی مرکزیت پڑتی چلی جائے گی اتنی ہی زیادہ عزاداری کے ثمرات واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ اب فرش اعظم میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر کبھی عرض کروں گا، ہر چیز میں مرکزیت ہے۔ جو آپ نے حدیث سے قصہ پڑھی اس میں مرکزیت ہے۔ ابھی آپ مجلس شروع نہیں، ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، چار ادھر چار ادھر چار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر عبداللہ الانصاری۔ فوراً سب متوجہ ہو گئے، کیا ہوا؟ یہ مرکزیت آ گئی نا، توجہ رکھیے گا۔ سوسخانی شروع ہوئی، ایک سوسخان ہوتا ہے، باقی بازو ہوتے ہیں، کسی کے چار، کسی کے چھ، کسی کے آٹھ، ماشاء اللہ سے کیا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے یہ عزاداری جو دی ہے، یہ ایسے ہی نہیں دی، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ یہ سوسخانی کیا ہے؟ آ گئے سوسخانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ سوسخانی نہیں کرو، خود سوسخانی کے بغیر بھی عزاداری جو ہے وہ مجلس ہو جائے گی۔ لیکن کیا اس سوسخانی میں بھی ایک مرکزیت ہے کہ ایک پڑھنے والا ہے، باقی اس کے بازو ہیں، وہ شروع کرے گا، وہ لائن دے گا، وہ آرڈر کرے گا، اب سب کے سب مثلا وہ اپنے آواز میں آواز ملانا شروع کر دیں گے تاکہ مرکزیت قائم رہے۔ اب کوئی ہوتا ہے نا، کیونکہ آگے پیچھے ہو جائے تو مرسی پڑھنے والا گھور کے دیکھتا ہے ادھر ادھر، تنبیہ کرنے کے لیے کہ جناب ذرا سیٹ رہیے، میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے۔ مجلس ادا، مین نقطہ جو اس مجلس ادا میں ہے وہ محوریت کس کی؟ خطاب کی ہے۔ اور یہ خطاب جو ہے یہ زمین پہ نہیں ہوتا، فرش ادا پر سب بیٹھے ہیں تو مولانا کے اوپر بیٹھیں گے بھائی، توجہ رکھیے گا۔ یہ مولانا اوپر کیوں بیٹھیں گے؟ مولانا کے صحاب کے پر لگے ہیں جو اوپر بیٹھیں گے، مثلا لوگ کہہ دیتے ہیں، کہنے والے یہاں تک بھی کہہ جاتے ہیں، پھر اتنی جسارت ہوتی ہے۔ خیر، یہ مولانا اوپر کیوں بٹھایا جاتا ہے بھائی؟ سب کو نظر آئے، سب دیکھ لیں، اور جہاں پہ نظر نہیں آتا وہاں پہ آپ کیا ہے مجمع زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسکرین لگا دی جاتی ہے, بھائی مولوی صاحب کو دیکھتے رہیں, ادھر ادھر کی باتیں مت کریں, مولانا نظر آ رہے ہیں لہٰذا سنتے رہتے ہیں, اٹینشن رہتی ہے. یہ ممبر کیوں رکھا جاتا ہے؟ ارے بھائی یہ بھی تو ولایت محوری ہے, اور یہ ممبر جو رکھا جاتا ہے غدیر خم کے ممبر کی یاد میں رکھا جاتا ہے. غدیر خم کی یاد میں رکھا جاتا ہے, وہاں پہ بھی رسول کہتے ہیں چلو بھائی علی کو دکھانا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, حکم آ گیا بھائی علی آ جاؤ تمہیں دکھا دوں مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہیں, پالان شتر کا ممبر بنائے گا, جو آگے آگے ہوتے تھے کہا پالان شتر لے آؤ, پالان شتر کا ممبر بنایا, اوپر چڑھے, دکھایا, بلایا, سمجھایا, ہاتھ اٹھا کے دکھایا, من کنت مولاہ فہاد علی مولا. بھائی ممبر پہ اس لیے لے کے گئے کہ ممبر کو بھی پہچانو اور صاحب ممبر کو بھی پہچانو. صاحب ممبر کو بھی پہچانو, یہ کیا ولایت محوری ہے. لہذا ممبر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ خطاب سب لوگ سن سکے, دیکھ سکیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ماتم و سینہ زنی شروع ہوتی ہے, اس میں بھی ولایت محوری ہے. ایک صاحب بیاض ہوتا ہے, کسی نوحا خان سے پوچھ لیا یہ جو آپ کو صاحب بیاض کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے, کہیں گے نہیں مولانا ہمیں نہیں معلوم, اب پتہ نہیں آپ میں تو کوئی صاحب بیاض ہے یا نہیں ہے, یہ صاحب بیاض کیا ہے, کہیں گے ڈائری کو کہتے ہیں. میں نے کہا ڈائری کو تو کہتے ہیں لیکن یہ بیاض کا مطلب کیا ہے, توجہ رکھیے گا زندگی, یہ صاحب بیاض کیوں کہا جاتا ہے مداح کو, اس نوحا خان کو, توجہ رکھیے گا. نوجوان بچوں کے لیے ایک نقطہ دکھے جا رہا ہوں, شاید ان کی کسی ان کی سماج سے گزرا ہو. بیاض کہتے ہیں عربی زبان میں سفید رنگ کو, ابیض بیاض سفیدی نورانیت, توجہ رکھیے گا. یعنی یہ جو نوحہ پڑھ رہا ہے یہ در حقیقت نورانیت کے اشعار سنا رہا ہے. نور کیا کام کرتا ہے, نور اندھیروں کو چھاٹتا ہے, تاریکیوں کو مٹاتا ہے اور روشنی لے کے آتا ہے. حسین کا نوحہ وہ ہوتا ہے جو ظلمت کی تاریخ کو کاٹ کر حسینیت کے سورج کو بام پہ پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے صاحب بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب آپ کسی کا امتحان لے لیے گا, اب آپ کسی کا امتحان لے لیجیے, کوئی نوحہ خان ہو کہیں گے بیٹا ذرا بتاؤ صاحب بیاض کا کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی تم صاحب نورانیت ہو. اب دیکھیں کتنا کردار بلند ہو گیا, کردار کتنا بلند ہو جائے گا نوحہ خان کو, وہ سمجھے گا کہ میں صاحب بیاض ہوں, صاحب سفیدی ہوں, یعنی سفیدی بانٹ رہا ہوں. ابھی کسی موقع میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہ نام رکھے جاتے ہیں نا, قمر عباس, شجر عباس, نور عباس, نور علی, میں نے کہا یہ نام جو ہیں ایسے نہیں تھے پرانے زمانے میں, اب جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس کی تائید کریں گے, یہ نام ایسے نہیں تھے. یہ نام کیسے تھے, قمر عباس, شجر عباس, نور عباس, نور فاطمہ مثلا. کیوں اب آپ کہیں کہ قمر عباس, یہ دو نام ہیں, توجہ رکھیے گا, ایک نام نہیں ہے, شخصیت ہے کہ نام دو ہیں, قمر عباس, اس لیے کبھی قمر کہہ کے پکارتے ہیں, کبھی عباس کہہ کے پکارتے ہیں. نور علی, یہ دو اصطلاح ہیں, ایک نور ایک علی. جیسے میں کہوں لائٹ آف علی, سمجھ میں آ گیا, اگر میں کہوں لائٹ آپ کہیں لائٹ کیا, اگر علی میں کہ لائٹ علی بولے کیا مطلب, نور علی میں کہوں لائٹ آف علی آپ کہیں گے ہاں علی کا نور, علی کی روشنی, توجہ رکھیے گا. قمر عباس اور قمر عباس میں فرق ہے, سمر عباس اور سمر عباس میں فرق ہے. سمر عباس کا دو نام ہوں گے, سمر عباس کا ایک نام ہوگا. اب سمر عباس کیا ہے, یعنی عباس کی زندگی کا سمر. مصباح حیدر نہیں, مصباح حیدر نام تھا اصل میں تو یہ در حقیقت, لیکن ہم نے کیا کیا شارٹ فارم کر دیا, مصباح کر دیا, حیدر کر دیا, دو حصوں میں بانٹ دیا. اب اس سے نورانیت نہیں آ سکتی بچے میں. آپ نے کہا بیٹا تیرا نام مصباح حیدر ہے, یعنی تو حیدر کا چراغ ہے, توجہ رکھیے گا. اب اگر یہ اصطلاح بچے کے ذہن میں آ جائے, میں علی کا چراغ ہوں, میں عباس کا شجر ہوں, میں عباس کی وفا ہوں, میں عباس کا قمر ہوں, تو اس کا کردار کتنا بلند ہو جائے گا. اس کا کردار کتنا بلند ہو جائے گا. لیکن ہم نے کیا کہ شارٹ فارم کر دیا. تو یہی چیز, صاحب بیاض ہے یہ ذاکر, صاحب بیاض ہے یہ نوحہ خان. اب نوحہ خانی میں بھی ولایت محوری ہے عزیزان گرامی. آج دنیا گری ولایت فقی کیا ہے, یہ مولوی لے کے آ گئے, سیاسی ایجنڈا ہو گیا. ارے بھائی یہ دین کا مزاج ہی ولایت محوری کا ہے. ولایت سے ہٹ کر کوئی چیز رکھی ہی نہیں گئی. یہ جو عقیق کی انگوٹھی پہن رہے ہو یہ بھی ولایت محوری ہے. یہ جو خاک شفا پہ سجدہ کر رہے ہو یہ بھی ولایت محوری ہے. اذر کیسے ولایت محوری ہے, یعنی اس میں پتھروں میں صرف عقیق کا انتخاب کیوں کر رہے ہو. ایک مومن ایک علی والے کی زندگی میں اگر اس کی انگلی میں کوئی پتھر سجے تو وہ پتھر سجے جو خود ولایت محور ہو, جو خود سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دے رہا ہو. اور اگر کسی مٹی پہ سجدہ کرنا ہے تو خاک شفا پہ کرو. خاک شفا کیا ہے؟ ولایت محور امام سے قریب کرنے والی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. نوحہ خانی میں کیا ہے؟ اس پوری مجلس میں ولایت محور ہی شامل ہے عزیزانی گرامی. کیا ہے؟ اب ایک نوحہ خان شروع ہو گیا, پہلے سب نے ماتم شروع کیا, ہائے حسین یا ابا یا سید یا عباس, مثلا ہلکے ہلکے ماتم شروع کیا. اس کے بعد نوحہ خان آ گیا, اس نے سب کو خاموش کرا دیا, ہاتھ اٹھ رہے تو روک دیا. کیوں؟ اب میں کہوں گا ویسے ماتم ہوگا. تب ہر نوحے کا ماتم کا انداز مختلف ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جو طرز ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. جب طرز اور بندش مختلف ہوتی ہے تو اس پہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ بھی مختلف انداز سے اٹھتے ہیں. اب یہ اس میں بڑی تفصیل ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. صرف نوجوان بچے جو ماتمی ہیں وہ میری گفتگو کو, یا جو شاعر حضرات ہیں وہ میری گفتگو کو کیا ہے اچھی طرح سمجھ سکیں گے. اس لیے کہ ہر شعر کا اپنا وزن ہوتا ہے, ان وزنوں پر شعر رکھے جاتے ہیں, پھر شعر بنائے جاتے ہیں, اور شعر بنائے گیا شعر کہے جاتے ہیں, توجہ رکھے گا. لہذا ان کی بندش اور ان کی طرز جو بندی وہ بھی الگ ہوتی ہے. لہذا ان پہ ماتم کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. جب ماتم کا انداز مختلف ہو گیا, اب صاحب بیاض نے گھر رک جاؤ. اب اس نے آہستہ آہستہ شروع کیا, اب وہ انسٹرکشن اور ہدایات دے رہا ہے. یعنی اب یہ ولایت محوری پلے آیا کہ جتنے بھی ماتمی ہیں, توجہ رکھیے گا, جتنے بھی ماتمی ہیں کیا کریں, وہ اس صاحب بیاض کے کہنے پر عمل کریں. یہ ولایت محوری ہے. خود یہ صفوں کا بننا, توجہ رکھیے گا, یہ صفوں کا بننا کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ جو ہم صف بناتے ہیں, ایک صف یہاں کھڑی ہوتی ہے, ایک اس کے مد مقابل کھڑی ہوتی ہے, جو دوسری صف مد مقابل کھڑی ہوئی ہے اس کی پشت پر ایک اور اپنی پشت لے کے کھڑی ہوتی ہے, اور اس کے سامنے, اس کے چہرے کے سامنے ایک اور صف بنائی جاتی ہے. اس طرح صف در صف بندی چلی جاتی. آخر سبب کیا ہے اس صف بندی کا؟ عالم ماتم میں عزیزان گرامی اس کا فلسفہ یہ ہے, یہ بھی ولایت محوری کی طرف, مرکزیت کی طرف لے کے جا رہی ہے. یعنی تم ایک دوسرے کو دیکھ کے ماتم کرو. اب ہوتا کیا ہے, جذبات میں ہاتھ زیادہ اٹھ جاتا ہے, ہاتھ کی حرکت تیز ہو جاتی ہے, ہاتھ کی حرکت کند ہو جاتی ہے. اب جب آگے پیچھے ماتم ہوتا ہے تو اطراف والے ذرا یوں کر کے دیکھتے ہیں, ماتم خراب کر رہا ہے یہ. کیا ہوتا ہے, ذرا کونی مار دیتے, بھائی ذرا دیکھ کے ہاتھ چلاؤ, ماتم خراب ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ آگے پیچھے آوازیں غیر مرتب نامنظم آوازیں آنی شروع ہوں گی, ماتم کا حسن بگڑ جائے گا. فوراً اس کو ٹوک دیا, توجہ رکھیے گا, بھائی سامنے اس لیے کھڑے ہو تاکہ چیک اینڈ بیلنس کرتے رہو, برابر میں برابر والا دیکھتا ہے, اس لیے کہ ماتم کو منظم کرو, سب کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو. ارے بھائی ماتم ہو, مجلس ہو, مرثیہ ہو, حدیث قصہ ہو, سب میں ولایت محوری ہے عزیزانی گرامی. یعنی ایک کے پیچھے چلنا سیکھ لو تاکہ وہ بارہواں آئے تو اس کی عادت کر چکے ہو. اب آپ دیکھیں کتنے طریقوں سے ولایت محور مرکزیت کی طرف لایا جا رہا ہے. پھر نماز جمعہ کی مرکزیت, پھر عالم دین مشتہی, پھر ولی فقی کی مرکزیت, یہ کیا ہے, اور پھر امام, توجہ رکھیے گا کس طریقے سے ہمیں مرکزیت کی. تو دوسرا پیغام کیا ہے عزاداری کا, وہ ہے ولایت محور بنو, یعنی امام کے پیچھے چلنا سیکھو, امام کے پیچھے, امام کے نقش قدم پہ چلنا سیکھو. اور یہ وہ چیز ہے جو عزاداری ہمیں سکھا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مجلس تمام ہوتی ہے تو ہم آئمہ معصومین کو سلام پیش کرتے ہیں, ابتدا بھی اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور انتہا امام زمانہ کے نام پر, یہ دعا امام زمانہ سے. کیوں؟ تاکہ وہ جو ولایت کا سلسلہ اللہ سے شروع ہوا, اس عدداری یعنی جو اجر رسالت کی ادائیگی ہے یہاں تک پہنچا. اب اگر یہ ساری چیزیں مل کر تمہیں امام زمانہ سے متصل نہ کریں تو اس کا مطلب نتیجہ نہیں ملے گا. لہذا امام سے جڑنے کی کوشش کرو. اور پھر کیا کہتے ہیں, السلام علیک یا امام الانس والجان, توجہ رکھیے گا. اب یہ ولایت محوری دیکھیں, صرف ایک جملے کی توضیح دے کر اور میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا. السلام علیک امام الانس والجان, یعنی اے جن اور انسانوں کے امام. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے امام, تمہارے امام, شیعوں کے امام, سنی کے امام, نہیں, سب کے امام, انسانیت کے امام, چرند پرند کے امام. امام رضا علیہ السلام کے گنبد پر بلکہ درود بھیجے محمد والے, گنبد طلائی سنہری گنبد پر کبوتر آ کے بیٹھ جاتے تھے, جن کی فضلے سے اس گنبد کی چمک جو ہے وہ مان پڑ رہی تھی. دھلائی میں بڑی مشہور, ہر دوسرے تیسرے دن اس کو صاف کرنا پڑتا تھا. خادمین بڑے پریشان, کرے تو کیا کرے, کمیٹی بیٹھی, کہا کہ بھائی ان کبوتروں کو یہاں سے کسی طرح اڑانا چاہیے, کوئی ایسا سسٹم ہو, کوئی ہوا, کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ایجاد کیا جائے جس سے کبوتر یہاں نہ بیٹھیں. دور سے امام کا جو گنبد ہے وہ چمکتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ میٹنگ چل رہی تھیں اور رات کو خواب میں امام ایک خادم کے خواب میں آئے, کہا کہ دیکھو ان کبوتروں کو اڑانے کا خیال اپنے دل سے نکال دو. کہا کیوں مولا, آپ کے روزے کی شو خراب ہو جاتی ہے. کہا کہ یہ بڑی دور سے ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ ہے امام. کہا مولا کیا کریں, کہا کہ یہ میرا کام ہے, تم چھوڑ دو. اگلے دن سے کوئی کبوتر امام کے گنبد پہ نہیں بیٹھا. گنبد کے سامنے جو شفا خانے کا صحن ہے جہاں جالی بندی مریض کو باندھا جاتا ہے, وہاں ایک سبیل تلائی ہے, وہاں پر اب کبوتر آ کے بیٹھا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں امام انسانوں کا, جنوں کا امام ہے. ولایت محوری یعنی صرف ولایت محور صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے, سنی کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کا امام ولی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں کسی مسیحی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور وہ ناحق مارا جاتا, ناحق مارا جائے, امام زمانہ مضطرب ہوں گے. اگر کسی مشعل خان نامی نوجوان کو بے دردی سے بعض اسلامی نام نہاد اسلامی لوگ آ کے قتل کر دے بے دردی سے, اگر وہ ناحق مارا جائے امام زمانہ مضطرب ہوں گے. اگر کسی عیسائی کو, ہندو کو مارا جائے, کسی عیسائی کو بھٹی میں جلا دیا جائے, یہ سب واقعات ہیں, بدین کا واقعہ یا کسی اور شہر کا, ایک خاکروب جو روڈوں کی صفائی کرتا ہے اسپتال میں لایا گیا کیونکہ وہ فاضلاب میں اترا تھا اور جسم اس کا آلودہ تھا, یا تھا جب اسٹریچر پہ لائے جام بلب تھا, آخری سسکیاں لے رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی, نجاست لگی, یا اس کو نہلا کے لاؤ. ڈاکٹر نے علاج چھوڑ دی, کیا ہوا, وہ مسیحی بھائی مر گیا. ناحق مرا ہے, امام زمانہ مضطرب ہیں, توجہ رکھیے گا. یہ ہے ولایت محوری, یعنی امام اور پھر امام کی امامت میں جتنے افراد آئیں ان سب سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک مسیحی کے ناحق مرنے پہ امام زمانہ مضطرب ہیں, ایک عیسائی کے ناحق مرنے پر, ایک یہودی ہو, کافر ہو, مشرک سے کوئی بھی ہو, اگر ناحق مارا جائے گا امام زمانہ مضطرب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی امامت ہے, اس کی امامت کے زیر اثر آتا ہے زندگی. تو ولایت محور مرکزیت یعنی امام سے رابطہ جوڑتا ہے, اور یہی وجہ ہے مصائب کربلا میں ولایت محوری آپ کو نظر آئے گی. کوئی مسئلہ ہوتا, بیٹا سید سجاد یہ امر درپیش ہے, بتاؤ کیا کہتے ہو, قدم قدم پہ جناب زینب امام سجاد سے قصب فیض کر رہی ہیں. کل میں نے بتایا تھا یہ سے پہلے بھی کہ خیام کا جلنا, بی بی زینب پوچھ رہی ہیں جل جائیں یا مر جائیں یا فرار کریں, کیا بی بی کو نہیں معلوم اتنا سا فقہی مسئلہ کہ جان بچانا واجب ہے, لیکن پھر بھی پوچھ رہی ہیں. یہ ولایت محوری کی اعلیٰ ترین مثال ہے, توجہ رکھیے گا. پتا ہے کہ موت ہے, جل جانا ہے, لیکن پھر بھی امام سے قصب اجازت کرنا. اذن گرامی, لہذا یہ ولایت محوری جناب زینب کی سیرت میں نظر آتی ہے, اور جب تک امام حسین رہے ولایت محور رہی. کربلا کو انسانی رشتوں میں کھونے مت دیئے گا, توجہ رکھیے گا. کربلا میں انسانی رشتے ہیں, کوئی کسی کا باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, کوئی کسی کی بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, توجہ رکھیے گا. لیکن کربلا صرف انسانی رشتوں کا نام نہیں ہے. جناب زہرا نے صرف اپنے شوہر کی ولایت کا دفاع نہیں کیا, اپنے امام وقت کی ولایت کا دفاع کیا ہے. جناب زینب صرف بھائی کی محبت میں نہیں آئی ہیں, بلکہ امام وقت کی نصرت کے لیے میدان کربلا آئی ہیں. جناب زینب نے اون محمد کو جو قربان کیا ہے, وہ صرف بچوں کے ماموں پر جان قربان نہیں کی ہے, وہ امام وقت کی نصرت کا حق ادا کیا ہے. علی اکبر نے صرف اپنے بابا پہ جان نہیں دی ہے, علی اکبر نے اپنے امام وقت کے لیے نصرت کا حق ادا کیا. ابو الفضل العباس علمدار نے, قمر بنی ہاشم نے, عزیزان گرامی, اپنے بھائی کے لیے جان نہیں دی, اپنے امام اور آقا کے لیے جان دی. اللہ, یہ کیسا انسان ہے, یہ کیسا شجاع ترین انسان ہے. عزیزان, توجہ رکھیے گا, جو بھی شہید ہوتا تھا رسول اللہ جام کوثر لے کر آتے تھے. تم شہید ہو گئے ہو نا, پیاسے ہو, آؤ پی لو. توجہ رکھے گا, جب حضرت عباس شہید, علامہ شوشری لکھتے ہیں, جب حضرت عباس شہید ہو گئے تو رسول اللہ دو جام کوثر لے کر آئے, کہا کہ اے میرے بیٹے عباس, ایک تمہارے لیے جام کوثر ہے. کہا کہ دوسرا کس کے لیے؟ کہا کہ انتظار کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا حسین آ جائے, اسے سہراب کروں. یعنی جتنے بھی شہدا تھے سب نے شہادت کے بعد جام کوثر پیا. عباس وہ واحد ہے جس نے شہادت کے بعد بھی جام کوثر نہ پیا. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن میرا مولا پیاسا ہے, اتنی اجازت دیں کہ جارے میرا مولا جام کوثر پی لے, پھر عباس بھی پی لے گا. یہ ہے عباس کا ادب. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی, عباس کے مصائب, جناب زینب اور جامع سید سجاد کے مصائب بڑے عجیب ہیں. یہ جو عام سنتے ہیں کہ جناب سجاد سے پوچھا جاتا, مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں برداشت کیے, مولا کہیں کا تذکرہ نہیں کرتے. کتنے مصائب ہیں مولا حسین کے, کتنے مصائب ہیں مولا عباس کے, کتنے مصائب ہیں حضرت علی اکبر کے, لیکن کسی کو بیان نہیں کیا. کیا بیان کیا مولا نے؟ کہا الشام, الشام, الشام. ارے وہ شام کا دربار تھا, ارے شام کے بازار تھے, ارے 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا, ہم ترک دہلم کے غلاموں کی طرح لائے گئے تھے. وہ درد کون سا درد تھا جو سید سجاد کے جگر کو کھا رہا تھا؟ ارے وہ بیڑیاں, ہتھکڑیاں, توکے خاردار جو گوشت کو کھا رہی تھی, سید سجاد کو فکر نہیں تھی. ایک ایسا زخم تھا جو مسلسل سید سجاد کی روح کو کھا رہا تھا. توک کھل گیا, زنجیریں کھل گئی, مالا کے زخم بھر گئے, لیکن ایک ایسا درد ہے جو زنجیریں کھلنے کے بعد بھی, رہائی ملنے کے بعد بھی, مدینے آنے کے بعد بھی سید سجاد کو خاموش رہنے نہیں دیتا. 35 سال گریہ کیا. عزیزانی گرامی, پتہ ہے کس چیز کا غم تھا سید سجاد کو؟ ارے زینب کی بے پردگی, ارے اسیری کا غم تھا جو سید سجاد على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما, ہمارے ذکر و توسل دعا و ماتم کو و گریے کو امام زمانہ کے توسل سے بارگاہ فاطمۃ الزہرا میں درجہ قبولیت عطا فرما, ہمیں ثمرات عدداری سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ولایت محور اور ولایت مرکز قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.